مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
صحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان
فدا کا روحی
یا صدیق
فدا کا نفسی
یا عمر
فدا کا عینی
یا عثمان
فدا کا قلبی
یا حیدر جانم فدا اہل بیت جانم فدا اہل بیت.
نام کیا آپ کا؟
میرا نام فہد ہے.
محمد شفیق اتاری فرام تانلیاں والا. میرا شعبہ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے.
محمد نمانت شیخ پر ہوئے ہیں.
کب دیکھیے؟
میں جاب کر رہے ہیں.
دیدار حسین نام ہے ہمارا اور ہم شائق بابا سے آئے.
مدنی مذاکرے میں سب سے بڑی تربیت ہے ہماری. علم دین سیکھنے کو ملتا ہے ہمارا.
کیسا لگا یہاں آ کے؟
بہت اچھا لگا.
کون سی چیز جو بہت اچھی لگی؟
مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں.
یہاں سکون ہے, سرور ہے اور ماشاء اللہ مدینہ مدینہ ہے. الحمدللہ جب سے ماحول میں آئے ہوئے ہیں نا تو پتا ہے کہ کیا چیز ہے اور یہ دین کیا ہے اور پڑوسیوں کیا حق کیا ہے اور حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ہمیں تمیز تک پتا چلیے.
کم و بیش 30 سال سے میں اس تنظیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جتنا دعوت اسلامی نے یہ ینگ جنریشن کی زندگی کو اچھا بنانے میں ریلیجیس بنانے میں کردار ادا کیا ہے شاید یہ کوئی اور نہیں کر سکا. یہ وہ پیر عظام ہے جس نے یعنی کہہ لیں کہ لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو اس میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج دعوت اسلامی نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک انقلاب برپا کیا ہے. آج ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم پوری دنیا میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ہمیں کچھ دیا ہے.
اچانک جیسے مجھے کال آئی ہے نا کہ جانا ہے, میں نے اسی ٹائم کہہ دیا, سوچا کہ کیا کروں جاب. میں نے پھر کہا ہاں میں نے جاب جاتی ہے جائے, میں نے میرے اہل سننے سے ملنا ہے ملنا ہے. موقع ملا ہے تو انشاءاللہ اب میں یہاں آیا ہوں ایک مہینے مدنی قافلے کے ساتھ. پر یہ میرے اہل سننے کی محبت مجھے یہاں لے آئی ہے اور میں انشاءاللہ اچھا انسان بننا چاہتا ہوں, ماما شی پہننا چاہتا ہوں. پہلے یہ لائف تھی کہ بس یوں سمجھ لیں پینٹ شرٹ ڈال لی, شوخی مار لی, یا بس اس طرح لائف تھی میری. اب یہ ہے کہ جو بابا جان کا بیان کل سنا ہے نا, جو سادگی میں ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اب میں نے ماشاءاللہ وہ لباس تیار کروایا مدنی, اور میں سوچا کل بنوا کے زہر کا ٹائم مل جائے گا وہ ماما شریف لوں گا اور ٹوکن لے کے اپنے بابا جان کے ہاتھوں سے ماما شریف پہناؤں گا. میری یہی ریکویسٹ ہے بابا جان سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. یہ شرائط مانگ رہے ہیں, میرے پاس شرائط نہیں ہے. 2-3 دن ہوئے میں لائن پہ لگتا ہوں, پھر وہ نکال دیتے ہیں. میں روتا ہوں کہ مجھے نا ملنا ہے, ہر حال میں ملنا ہے. میں بابا جان سے محبت کرتا ہوں اور بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. بس
اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان, اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. فدا کا نفسی یا صدیق, فدا کا روحی یا عمر, فدا قربان ہماری جان.
مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب دوبارہ داخل مسجد ہوں نئے سرے سے نیت کرنی ہوگی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سحری کرنا افطار کرنا آب زمزم شریف پینا نیاز کھانا سونا یہ سب چرن جائز نہیں. البتہ اعتکاف کی نیت کرنی تھی تو اب یہ جائز ہو جائے گا. تو اگر کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھا نہیں سکتے, اعتکاف کی نیت کر لیں اب کھا سکتے. لیکن اعتکاف کی نیت اگر کھانے پینے کے لیے کی تو ثواب نہیں ملے گا. بہتر طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لی جائے, ذکر و درود کر لیں, چاہے تو وقت کی نماز پڑھ لی, نفل پڑھ لی ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر لی, یا پھر کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1444 سن ہجری کے عاشورے کی رات یعنی محرم شریف کی 10ویں شب 10ویں شب کی نسبت سے سیاہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہما نمبر 10, جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آج 10ویں رات ہے, چاند رات سے بھی ایک رات پہلے سے مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بثواب یعنی درست دے پاؤں گی, ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو محرم الحرام میں روزہ رکھنے کا اعلان ہے اور ساتھ ہی اس مہینے میں نذر و نیاز کا بھی کہا جاتا ہے, اب بندہ کیا کرے؟
نذر و نیاز لے لے, غروب آفتاب کے بعد کھا لیں یا صبح صادق سے پہلے کھا لیں, اگر اتنا جذبہ ہے بالکل کھانا چاہیے. کھلانے میں ارے نہیں, روزہ دار بانٹ تو سکتا ہے کھانا, سارے لوگ کون سا کھانا روزہ رکھتے ہیں, چھوٹے بچے کہاں رکھتے ہیں روزہ. پھر یہ کہ وہ جو دسترخوان اور یعنی فراخی کرنے کی جو روایت ہے اس کے تحت کل بھی بیان ہوا تھا کہ اس سے مراد صرف کھانا ہی نہیں ہے, کھانا بھی ہے ہی نہیں ہے, کھانا بھی کھلائیں, چاہے تو کپڑے دیں, چاہے تو رقم دیں, چاہے تو کوئی سی اس کی ضرورت کی چیزیں دیں بچوں کو, خرچیاں دیں بچوں کو, یہ بھی مطلب صورت ہے فراخی کی, لیکن بڑا دینا وسعت کرنا, روزے میں یہ سب ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابھی صاحب ساری رات ہم نے پکایا کیا کھچڑا اور جب وہ سحری کے بعد فاتحہ دلائی اور ہم تو روزے سے, اب گرما گرم گھر پہ گیا اور پھر وہ کیسے بچائے, ٹرین میں یہ کہ بچے گا نہیں, پھر کیا کریں, شربت ٹھنڈا ٹھنڈا لے کر آ گئے اور اب ہم روزے سے ہوں تو شام تک ملے گا نہیں ملے گا, تو اس کیفیت میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں؟
اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے کچھ, یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ جی دیکھ سے نکلا وہی نیاز ہے, پتیلی میں اپنی بنا لیں وہ بھی نیاز بنائی جا سکتی ہے, شربت بھی بنایا جا سکتا ہے, بڑے بڑے بوتل تو رکھے ہوں گے نا عام طور پہ, طرح طرح کے وہ آرٹیفیشل شربت آ ہی رہے ہیں, تو وہ گھر میں آپ بنا لیں. سارا سامان رکھے، پستے بھی پیس کر، بادام بھی پیس کر، وہ افطار کے ٹائم پہ آپ بالکل وہ دودھ کے رگڑے کا بالکل گاڑھا گاڑھا بنا لیں، آپ بھی پیئیں، بچوں کو پلائیں، بس راستہ بتا دیا، اس حال بھی نیت کر لیں، 1000 دے گئے ایک طرف، آپ کی جیب سے جو نکلا نا مال مفت کے بجائے جو جیب سے نکلا وہ ایک طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے، کیا 10 محرم کو دنیا کے تمام پانیوں میں آب زمزم مل جاتا ہے، اور کیا اسے کھڑے ہو کے پینا چاہیے؟ دعائے مغفرت کا طالب احمد.
ماشاءاللہ، اس میں ایسا ہے کہ روح البیان کے حوالے سے مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ تمام پانیوں میں زمزم پہنچتا ہے. اب وہ زمزم کی برکتیں پہنچتی ہیں یا خود آب زمزم پہنچتا ہے، بظاہر تو یہی برکتیں زمزم کی اس میں شامل ہوتی ہیں.
ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا ہے، تو یخترقو کے الفاظ ہیں اس میں، جس کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا کسی چیز کا. تو یہ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، مل جانا اور برکتوں کا پہنچنا. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صورت ہے.
تاہم یہ چونکہ بے عین ہی وہ زمزم نہیں جو زمزم کے کنویں سے ہم حاصل کرتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پینے کا، کہ یا تو پورے کا پورا یہ زمزم ہے، یا ایسا ہے کہ زمزم کی مقدار زیادہ ہے اور پانی جو اس کی مقدار کم ہے. تو اب یہ مل گیا، یہ کھڑے کھڑے پی سکتے ہیں، اور اگر زمزم شریف کی مقدار کم ہے، تھوڑا سا زمزم پیالے میں ڈال دیا، دوسرا پانی زیادہ ہے، تو یہ پھر بیٹھ کر پیتا ہے. یوں اب اس کی کوئی مطلب ہے نہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی مقدار ہے زمزم کی، آیا ہے یا صرف برکتیں پہنچتی ہیں. یہ بہرحال مطلب یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر مطلب ہم کہیں کہ ہم کھڑے کھڑے اس کو پئیں، بیٹھ کر ہی پئیں گے. اس میں پینے کے تعلق سے تو وہ لکھا بھی پی سکتے ہیں، لیکن پینے کے تعلق سے اس میں لکھا ہے کہ غسل کریں عاشورے کے دن، سارا سال بیماریوں سے حفاظت رہے گی. چھوٹی موٹی بیماریاں، نزلہ ہو جانا، ہلکا پھلکا بخار آ جانا، یہ تو انسان کے لیے مفید ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہونا بھی چاہیے تاکہ لگام رہے. یہ بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ 40 دن تک اگر کچھ بھی بیماری نہ ہو تو وہ حضرات مطلب پریشان ہوتے تھے، یہ پتہ نہیں ہم کو اسے چھوڑ دیا گیا ہے.
محرم کو ہماری عوام جو ہے وہ قبرستان جاتی ہے، قبرستان میں جا کے قبروں کی صفائی کرتی ہے، وہاں کی جھاڑیاں یہ سب کچھ ختم کر کے اس کی صفائی کر کے نہیں کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس بارے میں جو ہے وہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، یہ آپ ارشاد فرما دیں.
یہ وہ اگر جو جھاڑیاں سبز تر ہیں اور قبروں پر بنی ہوئی ہیں، تب تو یہ میت کے لیے مفید ہیں، یہ حمد کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور اس سے میت کو وہ دل بہلتا ہے، اس کا عذاب میں تخفیف، اس کے لیے یعنی یہ فائدہ ہے. اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ میت کی یعنی کسی کی ایک قبر سے تر گھاس کھیڑنا یہ منع لکھا ہے. غالب علی کہ میت کی حق تلفی ہے، میت کی حق تلفی ہے. اب یہ جھاڑیاں کھیڑنا یا اس طرح کاٹ دینا، اس کی کوئی صورت یعنی ایسی صحیح وجہ ہو. یہ عاشورے کے دن لوگ صفائیاں کرتے ہیں، رنگ چونا کرتے ہیں، اب یہ اپنے طور پر یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، رنگ چونے کی تو یہاں ضرورت ہے ہی نہیں، قبر کو رنگ چونا کر کے کرنا کیا ہے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو بے فائدہ کام کیا، پھر خرچہ کیا، پھر یہ خرچہ اس رقم سے اسال ثواب کر لیتے اپنے میت کو. سیمنٹڈ قبر ہوگی پوری، تبھی رنگ چونا ہوگا اس کا، اس سے کیا مراد مقصود کیا ہے رنگ چونا؟ تو مزارات اولیاء پر رنگ چونا ہوتا ہے، گنبد بنتا ہے تو لوگ جاتے ہیں احتساب فیض کرتے ہیں، تو یہاں ضرورت کی صورتیں بن جاتی ہیں اولیاء کرام کے مزارات پر. عام قبرستان بالکل قبریں خالی پڑا ہوتا ہے، قبرستان کتے بلے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور مطلب اب قبرستان قبرستان ہوتا ہے. اب اس قبر پر آپ نے اس عاشورے کو رنگ چونا کیا، اب کیا آپ نے اس کو کیا آپ کی نیت کیا ہے, اس سے فائدہ کیا ہے, میت کو کیا فائدہ پہنچا, آپ کو کیا فائدہ ہوا اس سے. آپ لگا کر آپ چلے گئے, دھوپ آئی, بارش آئی, دل دھلا گیا, کچھ بھی نہیں ہے. چھت ہو تب بھی, چھت کے بھی بنانے کی, عام لوگوں کی قبروں پر جو چھتیں بنتی ہیں اس کی بھی ضرورت کیا پیش آئی. ہاں یہ نیت ہے کہ دھوپ میں ہم اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور تلاوت کریں گے, کچھ پڑھیں گے, اس طرح یعنی کہ اس مقصد کے لیے تو چھت یا عمارت قبر پر بنائی جا سکتی ہے, بلا ضرورت لوگ بنا دیتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی اسراف لکھا ہے, فضول ہے, یہ گناہ ہے, مال ضائع ہو رہا ہے اس میں. یہی رقم یہ ماربل کی قبریں کئی کے تھلوں کی بنا لیتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے لوگ بعض اوقات اپنی اموات پر ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. پینٹنگ کرواتے ہیں, کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں, اس کو سوچیں, مطلب کہ اس سے فائدہ کیا. دیکھو مزارات اولیاء پر جو ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, کہ وہاں مطلب ضرورت کی صورتیں ہوتی ہیں, لوگ جاتے ہیں مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, کلام پاک بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں ضرورتیں ہوتی ہیں. پھر مزار شریف کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں ایک وہ ہیبت ہوتی ہے, وقار یا عزت پیدا ہوتی ہے, بھئی کوئی اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے, آؤ بھئی ان کی برکتیں لیتے ہیں, ہم فاتحہ کریں گے, اصال ثواب کریں گے. تو یہاں تو ضرورت, اگر وہاں بھی ضرورت نہیں ہے, نیت نہیں ہے, تو پھر وہاں بھی پکڑ تو ہے, لیکن یہ ضرورتیں موجود ہیں, ان کی نیتیں کر کے بنا لیا جائے مزار گنبد وغیرہ. لیکن عام میت پر, عوام پر اس طرح یہ سب ماربل بنائیں گے تو قبروں کے لیے جگہ کس کو ملے گی, اور پھر پیسے اس سے بالکل ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس رقم کا اصال ثواب کریں, جو دینا رنگ چونا بھی کرنا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس رقم کا بھی 1000-2000 روپے کے مزدور لے گئے, یہ مطلب اس کو مطلب یہ رقم جو ہے نا یہ نیاز کر رہے ہیں. نیاز بھی میت کی, عام لوگوں کی نیاز نہیں ہوتی. انہیں فاتحہ کا کھانا, اصال ثواب کھانا پکایا, ہاں گوشت پاک کا اصال ثواب شامل کیا. مثلاً آج کل محرم شریف کربلا والوں کی نیاز کی نیت کر, اب یہ نیاز ہے, یہ برکت والا کھانا ہے, یہ کر لینا. جو کھوٹے کھوٹے خرچے کرتے ہیں, جھاڑیاں کاٹنا اور یہ بھی خرچے ہی ہوتے ہوں گے سارے, اس پر کاٹنا بھی میت کو تو فائدہ ہے, اس کا تو وہ چیز ہٹا رہے ہیں, نہیں کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے, ابھی اولیاء اکرام رحمہم اللہ تعالی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پوچھ رہے ہیں کہ ہم عوام میں سے کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا ولی ہے, اور اگر اللہ پاک کا ولی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے.
شہرت کے لوگ جس کو ولی سمجھے, ولی کہیں تو یہ ولی, باقی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسکیننگ مشین ہے بھی نہیں اور ہمیں لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم نے امی سے سنا کہ یہ ہمارے ابو ہے, اسکیننگ مشین لگائی تھی کہ واقعی ہے کہ نہیں ہے, حقیقت تو امی ہی کو پتا ہو گیا نا. لیکن یہ کہ بس اس کی بالکل اطاعت بھی کریں گے, تعظیم بھی کریں گے امی کی خبر پر کہ یہ باپ ہے تمہارا, کر رہے نا, ساری دنیا ہی کر رہی ہے نا, کوئی پروف نہیں ہے. تو ولایت کا پروف آپ کیوں ڈھونڈنے نکلے بھائی, آپ اس کے مکلف, ہم اس کے پابند نہیں ہیں, نہ باپ ثابت کرنے کے پابند ہیں, نہ کسی کو ولی ثابت کرنے کے ہم پابند ہیں. یہ بعض لوگ یہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, اس لیے عرض کر رہا ہوں, یوں سمجھ لو کہ ادھر کیسے پتا چلے گا ولی دفن ہے, ان کو کہ تیرا باپ وہی ہے جس کو تو باپ بولتا ہے, یہ ثابت کر پھر ہم اس کی ولایت ثابت کریں گے صاحب مزار کی. بھیا کہ بس ہاں یا تو چپ ہونے کے سوا کو چارہ ہی نہیں ہے, تو جب یہاں چپ ہو رہے ہیں تو ہمارے اولیاء کرام پر بھی چپ ہو جاؤ.
سبحان اللہ,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سجدے میں ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے اور تین تین انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے, یہ ہم نے سن رکھا ہے, تو کیا تین تین انگلیوں کا پیٹ نہ لگے سجدے میں تو سجدہ صحو یہ لازم ہو جائے گا؟
اگر جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں کہ انہیں اکثر انگلیاں, دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے, ایک کا تو ضروری ہے. پیٹ وہ کہ جو ہم جیسے چلتے ہیں زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو جو حصہ ٹچ ہو رہا ہے زمین سے لگا ہوا ہے, یہ پیٹ, تو پیٹ ایک انگلی کا لگ جائے یہ ضروری ہے. تین تین بھی اگر ہوتی ہیں تو انگلیاں دس ہوتی ہیں, تو چھ تو یہ اکثر ہو گئی, تو یہ واجب ادا ہو جائے گا. اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے, اسی لیے تو نہیں لگاتے لوگ کہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ سجدے سہو سے اس کی تلافی, تو اس کو یہ بھی کیا پتا کہ اسے سجدے سہو کرنا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا نا. یہ تو سیکھنا چاہیے. اب بالفرض کسی کا پتہ بھی ہے مسئلہ اور اتفاق سے غلطی سے چھوٹ گیا, تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی, ترکیب بن جائے گی. اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو پھر سجدے سہو سے تو سجدے سہو کافی نہیں ہے نا, دوبارہ نماز واجب الاعادہ ہوگی, دوبارہ لوٹانی ہوگی. اور دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو جائیں, یہ سنت ہے. عام طور پہ توجہ نہ دیں تو جن کو مسئلہ پتا ہو تو ان کی بھی دسوں نہیں لگ رہی ہوتی, ایک آدھ چھوٹی انگلی رہ جاتی ہے. کبھی چھوٹی انگلی کو سنبھالنے جاتے تو انگوٹھے ہاتھ بعض وقت ترکیب آؤٹ ہونے لگتی ہے. اس لیے اس کی پریکٹس کرنی ہوگی کہ چھوٹی انگلیوں سمیت پاؤں کی چھوٹی انگلیاں جلدی نہیں لگتی. جن کو مسئلہ پتا ہے وہ بھی ان کی توجہ نہیں ہوتی بازوں کی, تو اس لیے وہ آپ پریکٹس کریں گے دسوں کا پیٹ لگا کے نہیں لگا, ایک معیار قائم کر لیں کہ اس طرح کروں نا تو دسوں کا پیٹ لگ جاتا ہے اور دسوں انگلیاں قبلہ رو جاتی ہیں. یا کسی دوست کو دکھا دیں, وہ اگر اوکے کرتے کہ یوں کرتے ہو نا تم اس طرح دباتے ہو تو دسوں لگتی ہیں, تو پھر اسی کو آپ معیار بنا لیں. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, اس کا اچھا استعمال بھی ہے برا استعمال بھی ہے, اس کے برے استعمال سے خود کو اور دوسروں کو کیسے بچایا جائے؟
اللہ اکبر, یہ آئے دن ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں, اتنا بیان کرتے ہیں کہ شاید سننے والے یہ خطرہ سوئچ ہو جاؤں گے, ہو جاتے ہوں گے ادھر ادھر, یہ انٹرنیٹ کے پیچھے یا سوشل میڈیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے لوگ. میں بہت دن پہلے اپنے ایک بڑے ذمہ دار کو بولا بھی تھا, یار ہم یہ ڈسکس نہ کریں تو لوگ تنگ آ گئے ہوں گے. اب یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ برا استعمال کیا ہے اس کا, اچھے برے کی بھی اگر تمیز نہیں ہے تو پھر کسی ماہر نفسیات سے آدمی رجوع کرے, انڈرسٹوڈ ہے. اب دیکھیں معاذ اللہ فیس یعنی کہ کوئی عورت ہے اور وہ نخرے دکھا رہی ہے انٹرنیٹ پر, تو اب پوچھنے نکلو گے کہ یہ برا ہی اچھا ہے, سمجھ پڑتی ہے نا سب کو. اسی طرح میوزک گانے بج رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, تو فلمیں چل رہی ہیں اور جھوٹ سچ جو مکس اور طرح طرح کی عام جو مطلب ایک سلیم الفطرت آدمی ہوتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے, معاف کیجیے گا. تو اس طرح مطلب غور کر کے خود فیصلہ کر لیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اور برے سے تو بچنا ہی ہے. میں کہوں یا نہ کہوں, کوئی کہے یا نہ کہے, برا ہے اس سے بچنا ہے آپ کو. کئی برے ایسے ہوتے ہیں جو گناہ میں ڈالتے ہیں, بعض ایسے درجے کے بھی ہوتے ہوں گے برے کے جو گناہ میں نہ ڈالتے ہوں, لیکن بچنا ان سے بھی ہے. اچھا تو اچھا ہی ہے, اچھی نیت سے دیکھیں گے تو ثواب ملے گا. جیسے محتاط فی الدین عالم دین کا کوئی بیان ہے یا اس کا کوئی کلپ ہے, تو اس طرح سو فیصدی شریعت کے مطابق جو بیان ہو, کلپ ہو جس میں دین سیکھنے کو ملے, یا دنیا کے کوئی مفید بعض اوقات بیانات ہوتے ہیں, طبی بیانات ہوتے ہیں کہ جو ماہر طبیب کوئی نسخے بتاتے ہیں, وہ بھی سنے جا سکتے ہیں. لیکن یہ طرح طرح کے مطلب لیکچر قسم کے اور فوش اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے والے, مسلمانوں کی عزتیں اچھالنے والے جو کلپ ہیں, نہ سنیں نہ کسی کو فارورڈ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا حضور کہ کیا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں تو کیا اس سے رسک میں تنگی ہوتی ہے؟
ہو تو سکتی ہے کہ یہ نوستوں والے کام ہیں, لیکن کوئی پروپر اس کا پڑھا نہیں ہے. لڑائی جھگڑوں میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بعض وقت ایک فریق حق پر ہوتا ہے, بعض وقت دونوں ہی ناحق ہوتے ہیں, بعض وقت دونوں ہی درست ہوتے ہیں, غلط فہمی کی وجہ سے الجھ رہے ہوتے ہیں, اپنا دونوں کا موقف جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. جیسا لڑائی جھگڑا,
علماء نے ویسے یہ لکھا ہے کہ جھگڑوں کی وجہ سے برکت تو اٹھ جاتی ہے,
اچھا
اب گھر کے حوالے سے نہیں مطلق لکھا ہے کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس کے اس کی وجہ سے برکتیں اٹھتی ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ویسے یہ جو لڑائی جھگڑے کا جو سوال ہوا محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو شاید ہمارے ینگسٹرز جو ہے اگر تھوڑا سا محسوس کر لیں, کیونکہ بچوں کی نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے اور یہ گھر میں شور شرابہ یہ والدین کو بھی بہت افیکٹ کرتا ہے. بابا یہ اس کی عادت کیسے نکالی؟ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہو اگرچہ میرا بھائی ہے, میں اس کو برداشت کر جاؤں, ماں باپ کو اس معاملے میں دکھ نہ پہنچاؤں اور گھر کے ماحول کو تھوڑا سا کہتے ہیں پتیلی گرم ہو تو تھوڑا نہ اٹھایا جائے, تو اگر اس معاملے میں مجھے صبر آ جائے اور میں گھر کے ماحول کو اچھا رکھوں تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
وہ تو اس میں ریاضت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. خالی ہم بول لیں اس سے کوئی یہ دے کہ ہوتا وہی ہے, ایک مطلب برسوں سے ایک عادت پڑی ہوتی ہے نا چک 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 کرنے کی, وہ جاتی نہیں. اب بچے تو بچے ہیں, اب آپ اپنے بچوں کی چیخم چاخ میں اب اپنا سر ملائیں گے تو ترکیب مزید ہی مطلب وہ ہو جائے گی آؤٹ. تو یہ کہ کم از کم یہ زیادہ ماں کرتی ہے, یعنی کہ وہ بچے تو لڑ رہے ہیں ماں ہاؤ 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 کر کے وہ ان کو کوس رہی ہوتی ہے. یہ بھی بچے آتے ہوتے ہیں, یہ لفٹ بھی لے کر آتے ہیں ماں کو, کیا ماں تو کرتی رہتی ہے. تو یوں مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. باپ بھی اگر خر دماغ ہو تو وہ مارم ماری کرتا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کہ بچے ہیں یہ تو کھیلیں گے تو شور تو ہوگا, یہ شادی کرنے سے پہلے سوچنا تھا. دوسروں کے بھی تو بچے دیکھے ہوں گے نا کہ یوں کرتے ہیں. اب جب اب بچے میٹھے بھی بہت لگتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ لڑتے ہیں اس کو اٹھا کر کسی کو دے دو تو جان نکل رہی ہے, کہ نہیں دیں گے تو نہیں تو برداشت کرو ان کی یہ شور شار, اس میں آپ اپنا سر نہیں ملاؤ, آپ خاموش رہیں, دیکھو دی مت ہے. یہ کرتے رہیں گے بچے, اس طرح کرتے ہیں پیار سے محبت سے ان کو مطلب ترکیب ملائیں گے تو کم کریں گے, لیکن یہ کریں گے. جب تک یہ انسمجھ ہے نا, نا سمجھ, یہ بےچارے مانتے نہیں ہے بچے, ان کو مار دھاڑ کرنا اور ظلم کرنا یہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا. ہاں ان کو کوئی مطلب ایسی حکمت ہے ہماری کہ آج اگر تم سارا دن نہیں لڑو گے نہیں شور کرو گے تو تم لوگوں کو شام کو انعام ملے گا. کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام ملے گا؟ انعام ملے گا. پھر ان کو کوئی چیز ایسی دینی ہوگی, ورنہ تو مشکل ہو جائے گا, جھوٹ ہو جائے گا. ایک ہی دن یہ جھوٹ بھی ایک ہی دن کام کرے شاید, بعد میں نہیں کرے گا. بعد میں واقعی نیت ہوگی کہ دیں گے تب بھی بھروسہ نہیں کریں گے آپ کا. تو جھوٹ بولنا نہیں ہے. جیسے وہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچے کو بلایا, آ تجھے کچھ دوں گی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محلے میں کائنات ہیں فرمایا کیا دو گی؟ تو عرض کیا حضور میں اس کو کھجور دوں گی. شاہ فرمایا اگر تمہارے کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا نا تو یہ تمہارے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا. یہ ہماری نصیحت کے لیے, یہ ہوائی جہاز لا کر دیں گے, فلاں لا کر دیں گے, کوئی ارادہ نہیں ہوتا لا کر دینے کا, خالی خالی بہلاوے دے, یہ جھوٹ ہے, ان سے بالکل بچنا ہوگا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی کو لوگوں کے سامنے بات کرنے میں شرم آتی ہو تو یہ اپنی شرم کیسے دور کرے؟
دکان کا کیا کرے گا, کمائے گا کیسے؟ اب یہ تو کوئی کروڑوں میں ہوگا ایسا کہ جس کو یوں ہوتا ہو, کیا دکھائے گا کیا؟ پھر بات کرنے میں شرم آتی ہے, ہوٹل میں بھی جائے گا تو بات تو کرنی پڑے گی نا اس کو, کہ یہ چاہیے وہ چاہیے, کھائے گا کیا؟ تمہارا لے کے بات کیے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. شرم آتی ہے عام طور پہ بیان کرنے میں یا زیادہ لوگوں کے سامنے بولنے کی ضرورت پڑے تو, اکا دکا تو اس معاشرے میں آدمی کچھ نہ کچھ بات کرتا ہے, تب ٹیکسی میں جانا ہے رکشے میں جانا ہے, بات تو کرنی پڑے گی نا, کہاں جانا ہے, تو اس طرح نہیں شرماتے. تو یہ جو کام اس طرح جھجک ہوتی ہے نا, یہ کرتا رہے تو جھجک اڑ جاتی ہے. اس کا حل ایک ہی ہے، یہ کام کرتا رہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ یزید کے حوالے سے ہمیں کیا سوچ اور نظریہ رکھنا چاہیے؟
فتح رضویہ شریف میں یزید پلید لکھا ہے، پلید معنی ناپاک. یزید اچھا آدمی نہیں تھا، فاسق، جری، بے باک، کئی گناہوں کو اس نے رواج دیا، مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں. تو یہ ہم اس کو یزید کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله علیه وسلم.
الله 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 الله.
یار ایک بات سنو، یہ جو اپن آ رہے تھے راستے میں، ابھی تختیاں وغیرہ ناموں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، سب کے الگ الگ، ان کو پڑھنا کیسا؟
میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اس کی قبر کی تختی میں اس کے شوہر کا نام آئے گا، اس کے باپ کا نام آئے گا؟
صحیح کنفرمیشن اور انفارمیشن تو ہمارے شیخ ہی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ تختیاں لگانے کا اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، پلیز شیخ بتائیے گا، آخر درست کیا ہے؟
اللہ اللہ، تختیاں لگانے کا تو رواج تو ہے کافی عرصے سے، عرف ہے. مزارات، عام قبروں میں بھی لوگ لگاتے ہیں، اور مزارات اولیاء پر بھی تختیاں لگائی ہوتی ہیں. علماء کو کبھی منع کرتے میں نے نہیں سنا ہے.
حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کے افراد کی،
وہ تو پتھر مبارک لکھا ہوا اس پر، یہ عوام میں اتنا زائش ہے، اتنا عام ہے کہ مطلب اس کو چھیڑنا بھی، بہرحال یہ کہ اس کو علماء منع نہیں فرماتے. اور ان کو پڑھنے کے تعلق سے البتہ یہ لکھا ہے، یہ کتبہ کہلاتا ہے، کتبہ. یہ کتبے قبروں کے پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، یہ لکھا ہے. اور بھی کچھ پوچھا تھا انہوں نے؟
بیوی کے انتقال پر شوہر کا نام لکھا جائے گا یا باپ کا؟
جو رائے جو ہر سنی ہے شوہر کے نام ساتھ لکھنے میں، لیکن میں جو میرا اپنی ایک لوجک ہے کہ شوہر نے اگر 1-2-3 کر دیا، اب بیوی تو اس کے نام سے چیڑ ہو جائے گی اپنے شوہر کے، انڈر اسٹوڈنٹ، اور اس کا نام مشہور اسی شوہر کے حوالے سے، مسز فلاں، اب کیسا اس کو شوق لگتے ہوں گے. تو یہ باپ مٹتا نہیں ہے، شوہر مٹ جاتا ہے، تو باپ کا نام رکھنے سے اس کو کبھی بھی چیڑ نہیں ہوگی. البتہ شوہر کا نام لکھنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کے اور ڈاکیومینٹس وغیرہ میں شوہر کے نام لکھے جاتے ہیں، تو شرن کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض صحابیات اپنے شوہر کے نام کے ساتھ مطلب منسوب ہیں ان کے تذکرے، تو اس اگر یہ غلط ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتی ہیں سب. لیکن میری لوجک بھی سمجھنے کی ہے، یہ اس طرح مطلب کہ اگر طلاق ہو گئی تو وہ کیا کرے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت بعض اوقات مسجد میں خوشبو ایسی لوگ لگا کر آتے ہیں کہ جو بہت تیز ہوتی ہے، ان کے لیے جو لگا کر آئے ان کے لیے تو پسندیدہ ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ بہت تکلیف کا سبب ہوتی ہے. عرض یہ تھی کہ خوشبو کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے اور کیسی خوشبو جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے.
سر وہ ابھی لگائی ہوگی کسی نے اور داخل ہو گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ یا کوئی ایسا ہو کہ جس کو اسے آزمائش ہوتی ہو اور یہ ایک اتفاق ہوا ہو، ورنہ جنرل لوگ پسند کرتے خوشبو. اور اس میں بھی لکھا ہے کنز ایمان کی شرح جو خزان العرفان، یعنی کہ خضو زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ تو انہیں اپنی زینت دو. یہ عمدہ لباس، تیل لگانا، کنگا کرنا، خوشبو لگانا، یہ مطلب، اور نمازوں کے لیے بھی خوشبو لگانا یہ مستحب. مسلمانوں کے مجمع بھی جائے تو یہ نہیں کہ پسینے کی بدبوؤں کے ساتھ جائے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، خوشبو لگا کر جائے. اب وہ کیسی خوشبو لگائے، تو یہ زارے کا ہزاروں خوشبو ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی پسند کی خوشبو ہوتی ہے. اس طرح علماء نے منع تو نہیں فرمایا کہ اب ایک آدھ کوئی مریض ہے ایسا تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے، نہ کہ وہ سارے احتیاط کے مکلف بنا دیے جائیں کہ کوئی نہ لگائے خوشبو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. سمجھ میں تو یہی آتا ہے. اب مسجد نبی شریف میں جاؤ، ایئر کنڈیشنڈ ہے مسجد نبی شریف، آپ کو اے سی موافق نہیں ہے، ہوتا ہے بعض نہیں موافق ہوتا، تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈک سے، کبھی نزلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی سر دکھ جاتا ہوا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بولو گے اے سی بند کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ بولیں گے ہم سارے بےچارے گرمیوں میں تڑپیں آپ کی تکلیف وجہ سے، آپ کوئی رستہ کر لو. اس کو یہی جواب دیں گے لوگ. یہ مسجدوں میں جو خوشبو لگانا ایک مستحب ہے، خوشبودار، حدیث پاک میں بھی مسجدیں بناؤ ان کو خوشبودار رکھو. اب یہ کہ یہ سارے کے ہوتے ہوئے اگر کسی ایک کو تکلیف ہے تو اس کا ایک مخصوص مرض ہے، اس کا خود اس کو علاج کرنا ہوگا، تاکہ سب کو یہ اس کا پابند کرے. جو میری موٹی عقل میں آیا وہ میں نے عرض کیا. مسجد ہے، آپ کی دکان ہے، اب کسی نے خوشبو کی دکان کھول لی تو بھی آزمائش، بازار ہے خوشبوؤں کا، وہاں سے گزرنے میں آزمائش. تو یہ بےچارے باز ہوتے ہیں، باز ہوتے ہیں جن کو خوشبو آتی ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، نہ خوشبو آتی ہے نہ بدبو آتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بےچاروں کو خوشبو برداشت نہیں ہوتی، یہ ہوتے ہیں بالکل، اس کا ہو سکتا ہے علاج بھی نہ ہو، بس یہی حل ہے کہ اس کا وہ نہ لگائے. اب جیسے کہ وہ اسپرے کرتے ہیں، یہاں اسپرے والے کو دیکھا تھا دوران مدین مذاکر، وہ کر رہے تھے اسپرے، میں نے یہیں سے لائے ان کو سمجھایا تھا یار یہ تم یہ کرے کسی یہ ماری اللہ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں، مسئلے سن رہے ہوں، تم شاید ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہو، یہ تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے سر، یہ پانی اڑانا خوشبو کا، وہ سعادت مانتے اسے وہ درک دیا اور توبہ کر لی، یہ کام ہی شاید چھوڑ دیا. ہر جگہ محفل نعت میں جلسوں میں بےچارے لگتا تھا کہ یہ کرتے ہوں گے، تو یہ مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا اگر ایسا مطلب ہو، یا بعض جگہ یہ کہ محفلوں میں بھی ہر ایک کو خوشبو لگاتے ہیں، تو یہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر ایک کو پوچھے خوشبو لگا دوں، سمجھ میں یہ آتا ہے. کیونکہ وہی کوئی بےچارا مریض ہوگا جو خوشبو لگ گئی اور اس کو چھینکیں شروع ہو گئی، یہ امکان ہے، لگانا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ معلوم کر کے لگا دوں. جب بعضوں کو کوئی خوشبو چلتی ہے کوئی خوشبو نہیں چلتی، کسی خوشبو سے سر گھومتا ہے، کسی خوشبو سے سر جھومتا ہے، مزہ آتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے وہ سوال کرے خوشبو کون سی ہے، یہ بھی آپ بتا دیں گے خوشبو کون سی ہے. ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی، راحت پہنچانی ہے. تو بعض اوقات ہم ثواب کا کام کر رہے ہوں گے، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی کے لیے پرابلم کا باعث بن کر وہ یہ ثواب کا رہتا نہیں، بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے گناہ بھی ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ اگر ہر ایک کو لگا دیتا ہے تو یہ گناہ ہے. لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں خوش ہو کے سنتے بھی ہیں جنرل یہی ہے لیکن میرے ذہن میں آیا کہ جب ہیں بعض لوگ پسند نہیں کرتے تو پوچھ لینا مناسب ہے
گلاب سوال ہے
یہ گلاب چھڑکتے ہیں ہے نا اس میں بھی یہی ہے کہ کسی فرد کو نشانہ بنا کر اس پر چھڑکا نہ جائے اس کو ہو سکتا ہے تکلیف ہوتی ہو ورنہ محفلوں میں چھڑکنے کا بات جگہ عرف ہے ابھی ہمارے یہاں شاید عرف ہے تو اس میں بھی کوئی نیوم علماء منع نہیں فرماتے سر
مجھے حضرت صاحب سے ہی سوال ہے نیت ارادو اکڑی شیا یا الگ الگ شیا
تمام بتائیو
ویسے تقریباً ایک ہی چیز کو کہتے ہیں نیت عربی لفظ ہے ارادہ بھی عربی ہی لفظ ہے لیکن تقریباً معنی ان دونوں کا ایک جیسا ہی ہے
بھائی عربی لفظ انہیں جو معنی قریب قریب ہے نیت ارادہ میں ارادہ کرتا ہوں یہ بھی بعض جگہ تے آئے اورید العمرتا حج جے نیت میں لفظ ارادوں بھی شامل آئے قد ہلند یہ الفاظ مجھے سندھی آتی نہیں وہ سندھی ناراض نہ ہو جائے دونوں مطلب جائز ہیں تو ارادہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں دونوں قریب قریب ہیں یہ لفظ نیت بہرحال دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو جو بھی ارادہ کرے اگر لفظ ارادے دل میں ہونا ضروری ہے زبان سے کہے یا نہ کہے دل میں ارادہ یہ شرط ہے نیت شرط ہے صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور ان کو نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ملتا تو نے لکھا ہے کہ کیا یہ ان کی طہارت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا فرماتے ہیں
یہ ہے کہ مطلب اگر پیچھے کسی کی طہارت میں کمزوری ہو تو امام کو بعض وقت تشابہ لگتا ہے یہ بھی ہے مطلب وہ رکعتیں بھول جائے گا قراءت بھول جائے گا امام یہ بھی بعض وقت ہے لیکن کسی کو تاک کے نہیں بول سکتے کہ اس کی طہارت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا اور خشوع اور خضوع یہ ضروری نہیں کہ طہارت کی کمی کی وجہ سے ہو بس اس کے لیے بندہ کوشش کرتا رہے خشوع اور خضوع کی ایک تعریف یہ بھی ہے نا کہ تمام تر مستحبات کے ساتھ نماز ادا کرے کوئی مستحب بھی اس کا کم نہ ہو نماز میں یہ بھی ایک خشوع کی تعریف ہے تو یہ بھی ہو مستحب بھی نہ چھوٹے پھر دل جمعی کے ساتھ وہی کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں جو کہ ہے دشوار ایک خواص کے لیے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہمارے لیے آسان ہے پھر اس میں بھی میں نے ذہن بنانا پڑتا ہے ذہن بنائیں گے ہم تو یہ ہوگا باقی تو خود بخود تو مشکل ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ ذہن بن جانا تو سارے گناہ ہمارے شاید عادتیں نکل جائیں امام صاحب کو دیکھ کر سگریٹ چھپا لیتے تھے پہلے میں دیکھتا تھا اب پتہ نہیں اب تو سر ڈھانپ لیتے تھے اب تو ننگے سر نماز میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ٹائم چینج ہو گیا دور بدلی ہو گیا میں اپنے دور کی جوانی کی بات کر رہا ہوں کہ امام آ جائے تو سگریٹ کوئی پیتا ہو تو چھپا لیتے تھے اچھا اور مزار شریف کے قریب سے گزریں گے تو سر ڈھانپ لیتے تھے اب تو یہ رواج ختم ہی ہو گیا ہوگا یہاں تک کہ جنازہ نکلے نا جنازے پہ بھی سر ڈھانپنا ہے یہاں تک کہ ہم لوگ بچے تھے تو دیکھا دیکھی یوں سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ننگا سر ہوتا سر ڈھانپنا چاہیے جنازہ نکلے اب تو پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہ اچھا تھا ادب کا ایک انداز تھا یہ بھی مزار شریف کے قریب سے گزرتے بعض لوگ یوں کرتے تھے اب بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں یوں بھی کرتے اچھا یوں تو دیکھنا یاد نہیں ہے بھائی یوں یاد ہے مزار کے قریب یہ احترام کا انداز ہے اس پر تنقید کے کہ ثبوت لاؤ تو ثبوت لاؤ, تو یہ غلط کہنے کے لیے ثبوت لاؤ نا تم یار, ثبوت تو تمہارے ذمہ ہے نا, تم لاؤ ثبوت کہ یہ غلط ہے ہم جو کر رہے, تو یہ اس کو ہر بات کو غلط یا ثبوت, تو یہ مسلمانوں میں اچھا طریقہ ہے, مجھے تو اچھا لگتا تھا یہ لوگ کرتے ہیں, احترام کر رہے ہیں یہ اندر سن کے احترام کر رہے ہیں اللہ کے ولی کا, یہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے سامنے ہم تھوڑی یہ کرتے ہیں مزار ولی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ 10 محرم کے دن ہی حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اور 10 محرم کے دن ہی قیامت قائم ہوگی.
ہے تو صحیح, قیامت کا بھی 10 محرم جمعہ کا دن اور عاشورے کا دن جس دن آپ امام علی مقام شہید ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا, 10 محرم جمعہ, قیامت بھی 10 محرم جمعہ وہ قائم ہوگی, لیکن ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہے قیامت کی. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض افراد جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں فاتحہ کے لیے تو اس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, وہ کافی دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے سارے ثواب کرتے ہیں, جبکہ بعض افراد قرآن پاک کو مختصر تلاوت کر کے اس کو فاتحہ کر اور سارے ثواب کر دیتے ہیں, تو کیا قرآن پاک کی کوئی ایسی مقدار معین ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد فاتحہ کی جا سکے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے کا کوئی مختصر طریقہ بھی ساتھ میں ارشاد فرما دیں.
اللہ اکبر. فاتحہ پڑھنے کے لیے تلاوت شرط نہیں ہے, فاتحہ پڑھنا بھی شرط نہیں ہے ایصال ثواب. اتنا بھی اگر کہہ دیا نا کہ یہ جو میرا یہ کھانا پکایا ہے اس کا ثواب کربلا والے شہیدوں کو پہنچے, یہ بھی ایصال ثواب ہو گیا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری امی کو انتقال فرما گئی ہیں, ان کو بعد میں بھی کوئی فائدہ پہنچے اس کا کوئی, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی, تو پھر انہوں نے کنواں کھدوایا ماں کے ایصال ثواب کے لیے اور یہ فرمایا ہاذہ لام سعد, یہ سعد کی ماں کے لیے ہے ثواب اس کا. تو یہاں کوئی تلاوت یا کوئی اس طرح کا طریقہ اس روایت میں بیان نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ہے کہ یہ قلم میں مثال کے طور میں کسی کو پیش کروں اور دل میں نیت کر لوں تو بھی کافی ہے کہ اس کا ثواب کربلا والوں کو, اسیران کربلا, شہیدان کربلا, امام حسین اور آپ کے رفقا اور سب کو یہ ثواب پہنچے اور یہ کہہ کر مفتی حسن صاحب کو تحفہ دے دوں, یہ ہو گیا ایسا نہیں. اچھا میں آریتن اگر آپ چاہیں تو ویسا ہے تو آپ کی مل کر میں لکھتا رہوں, جزاک اللہ خیر. تو آپ نے بھی ایسا سواب کی نیت سے پیش کی, جزاک اللہ خیر. ایک میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ, البتہ یہ سورتیں آیتیں پڑھنا ہمارے یہاں رائج ہے, یہ بھی اچھا کام ہے, پر جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا, یہ آیتیں سورتیں پڑھیں گے اس کا ایصال ثواب کریں گے تو یہ بھی ثواب میں ایک اضافہ ہی ہوگا نا. اور عوام میں اگر پڑھ رہے ہیں, عوام میں اتنا نہ پڑھیں کہ لوگ گھڑیاں دیکھیں انتظار کریں, جیسے کہ امام صاحب کے تعلق سے فتح رضویہ میں مشورہ ہے اعلی حضرت کا کہ جیسے کہ لوگوں کا وہاں معمول ہے کہ فاتحہ ثانی کا لوگ انتظار کرتے ہیں, فاتحہ ثانی میں نے دوسرا فاتحہ, ایک تو فرض کے سلام پھرتے ہی فاتحہ ہوتا ہے, یہ سنتیں وغیرہ پڑھ کے فاتحہ پڑھا جاتا ہے, تو اگر لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اور امام صاحب ہیں کہ لگے ہوئے ہیں اپنے ورد و وظائف میں بعد میں پڑھیں گے, تو ان کو مشورہ دیا اعلی حضرت نے کہ پہلے ان کو فاتحہ پڑھا کے فارغ کر دو پھر تم پڑھتے رہو اپنا, بتا رہی ہمیں اس طرح کا. تو یہ کہ لوگوں یعنی تالیف قلوب کا خیال رکھنا ہے, لوگوں کو مطلب یعنی کہ محبت ملے, الفت ملے, وحشت نہیں ہونی چاہیے یار یہ مولانا بہت لمبی کرتا ہے, یہ کہاں سے آ گیا، کیا یہ لوگ غیبت میں پڑھیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے، اگرچہ وہ لمبی کرتا ہے پھر بھی ہم کہیں گے کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے. آپ کو کیا خیال ہے، آپ کے بارے میں کوئی کہے آپ آ گیا یار آ رہا ہے یہ لمبی کرے گا، یہ اگر تو آپ کرتے بھی لمبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ غیبت تو کہلائے گی، یہ بلا ضرور تو لمبی کر رہا ہے، یہ عیب تو ہے. بس وہ یہ کہ خیر الکلام میں ما قل و دل، اچھی بات وہ کہ جو مختصر اور پر دلیل ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ہم واقعہ کربلا جب سنتے ہیں تو اس میں ایک جگہ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ابن سعد کو لالچ دی گئی تھی رے کی، گورنری کی، اور شروع میں وہ تیار نہ ہوا اور بعد میں اس کو یہ کہ رے کی حکومت کی لالچ لے گئی کربلا کے میدان میں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا. تو اب یہ کہ اتنی بڑی مطلب کے سامنے بارگاہ اور اتنا بڑا درجہ اہل بیت اور پھر سامنے یہ، تو یہ کس طرح دل اس طرح بدل جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی آگے کسی کام کی نہیں رہتی حکومت یا گورنری جو بھی ہے. ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و ظفا کی تجھ کو ایسی سزا ملی،
اپنے کیے کہ تجھ کو
ایسی
سزا نا سزا ملی، شاید نا سزا. بہرحال وہ حسن رضا خان کا پورا کلام ہے اس میں، ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، اپنے کیے کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی.
تو یہ کس طرح مطلب کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ سامنے پتا ہو کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، اور اتنا دل پر کسی چیز کا یا محبت کا غلبہ ہو جانا، کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
دنیا کی محبت ہے ایسی، ہمارے اخباروں میں چھپتا ہی رہتا ہے نا، کبھی نہ کبھی چھپتا ہے کہ اس کی خاطر، ترکے کی خاطر باپ کو مار دیا، ماں کو قتل کر دیا، ہوتا ہے مطلب، یہ تو کبھی کبھی آتا ہے اس طرح کی خبریں. تو یہ کہ پیسوں کے لیے کہ مجھے ترکہ مل جائے، ان کو اس وقت اندھائی شیطان جو اندھا کر دیتا ہے، یہ پتا نہیں ہوتا پولیس کا ہاتھ پہنچ جائے گا، پولیس کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے، پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، ترکہ مل جاتا ہے اس کو ماں باپ کا، اندھے کی صورت میں گلے میں پہن کر، یہ اندھے ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت میں اور مارے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ابن سعد جو تھا، یہ بھی دنیا کی محبت میں اندھا ہو گیا. پہلے ڈرا کہ نواز رسول کا میں ہونا ہی نہیں، پھر وہ اس کو پھسلایا گیا، اور یہ رے کی حکومت جو موجودہ تہران، ایران کا شہر ہے تہران، یہ پہلے اس کا نام رے تھا، یہ رے کی حکومت کے لالچ میں، پھر لالچ نے غلبہ کیا اور یہ بدبخت جو تھا اس میں آ گیا، اور نہ کرنے کا اس نے کیا، آل رسول پر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور رہتی دنیا تک اس کو ملامت کی جا رہی ہے، ملامت کی جا رہی ہے اور رہتی دنیا تک کی جائے گی، اس سے بڑی بھول کی اس نے دنیا کی محبت میں. تو دنیا کی محبت نہیں ٹھیک، وہ ہے نا
دنیا کی محبت ہر بڑائی کی جڑ ہے، دنیا رأس کل خطیئت.
تو یہ محبت جو ہے دنیا کی یہ تمام خطاؤں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس وجہ سے آدمی بس اندھا ہو کر جیسے جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، مرتا دیکھتے ہیں تب بھی یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ میں بھی مر جاؤں گا. آپ دیکھیں گے 60-70 سال کے بوڑھے جو ہیں، یہ بھی یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار کے، دھوکہ دینے کے، پیسے جمع کرنے کے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھتے نہیں ہے. 80 سال کا بوڑھا ہوگا وہ بھی پیسہ ویسا کر رہا ہوگا، بہت بری حالت ہے. ایک شخص کو میں نے دیکھا تھا، وہ تب بس وہ بیچارے، بس ہم لوگ جب جیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دعا کرو پیسہ مل جائے، دعا کرو پیسہ مل جائے، فیکٹری لگانی ہے، فلاں کرنا ہے. تو یہ آخر کار اس کو بہت دولت ملی، یہ بھی میں میری دیکھی ہوئی ہے، بہت دولت ملی، لیکن اب وہ پر سو گئے قبر میں ہیں اپنی، اللہ غریب کے رحمت فرمائے. یہ کہ آدمی کو شوق ہوتا ہے، چلو اس نے کسی کا لٹا نہیں، دعائیں کروا رہا تھا سب سے، لیکن مال کی محبت سمجھ تو آ گئی نا کہ یہ اپنی مغفرت کی دعا کروائے، آدمی برے خاتمے سے بچنے کی دعا کروائے، ایمان کی سلامتی کی دعا کروائے. پیسہ پیسہ پیسہ، حالانکہ یہ بھی مشہور ہے کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، محنت کرو کماؤ گے، ہاتھ پاؤں باندھ کے گھر پہ رہو گے تو بھوکے مرو گے، حرکت میں برکت ہے. اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، اے ابن سعد رے کی حکومت تو کیا ملی، ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی. اے شمر نابکار شہیدوں کے خون کی، کیسی سزا تجھے ابھی اے نا سزا ملی. اے کشن کانے خون جوانا نے اہل بیت دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. یعنی یہ اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت سعد الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ابن سعد، جسے یہ حرکتیں کی جلدی، یعنی بہت جلدی مختار ثقفی اٹھا اور اس نے لشکر جمع کیا اور دشمنان نے اہل بیت کو جو کربلا میں شریک تھے ایک ایک کو ڈھونڈا اور چن چن کے طرح طرح سے سزائیں دی، کسی کو آگ میں ڈال دیا زندہ، تو کسی کے ہاتھ پیر کٹوا دیے اور سینے میں میخ گاڑ دیے، تو کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ، کسی کو کتوں کے آگے ڈال دیا. مارا لے کے بہت بری طرح اس نے مطلب ان کو چن چن کے مارا یزیدیوں کو. اس پر حضرت سعد الفاضل رحمت اللہ علیہ یہ مطلب انہوں نے کلام لکھا ہے، تو آگے فرماتے ہیں، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جان ملی. گھورا کچرا کنڈی کو بولتے ہیں، تم کو دفن ہونے کے لیے تو کچرا کنڈی بھی نصیب نہیں ہوئی. اے ظالموں، کتوں کی طرح تمہاری تو لاشیں سڑتی رہی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں دعا ملی. دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. یعنی اے دنیا کی خاطر نواز رسول اور گلشن بتول پر حملہ آور ہونے والوں، انہیں خاک و خون میں تڑپانے والوں، تم نے اس کی خاطر دین سے منہ موڑ لیا دنیا کی خاطر، اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے، مگر تم کو دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. نہ دنیا بھی نہیں ملی بلکہ عیش اور راحت کی تم کو تو ہوا بھی نہیں پہنچی، تم ایسے برباد ہوئے. کیونکہ آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ایک ذرا ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا،
رحیم میں جس دم دم سزا ملی. جہیم یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے. دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی. اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ الحمدللہ ہم امام حسین کے چاہنے والے, ہم ان مظلوم شہیدوں کے قدموں کی دھول, یہی ہمارے لیے مطلب سرمایہ بینائی اور ہمارا بہت سرمایہ. بلکہ خدا کی قسم میرا تو یہ ذہن ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم کے نیچے جو خاک کا ذرہ آیا وہ الیاس قادری سے کروڑوں درجے بہتر ہے. الیاس قادری تو ایک گناہوں کا پتلا ہے اور اس کو تو بس پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ پاک برے خاتمے سے امام حسین کے صدقے بچا لے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا پھر خیر ہے, ورنہ تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. وہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں ان سے محبت ملی, شہداء کربلا سے محبت ملی, اسیران کربلا کی محبت ملی, اور اہل بیت اطہار سے محبت ملی, سیدوں سے محبت ملی الحمدللہ. اور یہ سب نانا حسین کا بس فیض ہے, سرکار کا کرم ہے, اور اسی میں ہمیں رہنا ہے. صحابہ و اہل بیت سے اور ان کی محبت سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. اللہ پاک اس سے پہلے ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت دے دے کہ صحابہ و اہل بیت کی محبت ہمارے دل سے نکلنے لگے. اس سے پہلے مر جانا خدا کی قسم عافیت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آل رسول کے
کربلا پر گرم غور کرتے ہیں تو ایک طرف جیسے ابھی ہم نے ابن سعد کا ذکر کیا اور وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو حضرت حور بن یزید رہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ راستہ تو انہوں نے روکا لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پکار نے ان کے اندر جو ایک بے چینی پیدا کی اور کہاں وہ کہ وہ کوفہ سے چلے اور راستہ روکا, راستے میں انہوں نے مذاکرات کیے, اور کہاں آگے آ کر معذرت کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ اپنی جان قربان کر دوں. یہ جو اللہ تعالیٰ جو دلوں میں جو یہ دل بدل گیا نا, ایسا دل میں ایسا ڈال دیا کہ وہ اس کو امام علی مقام کو قربان ہو گئے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, اللہ تعالیٰ کے خفیہ فیصلے اور دلوں کی یہ تبدیلی, دلوں کا یہ بدلنا, اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
حضرت سیدنا حر رحمت اللہ علیہ یہ اگر کہ راستہ روکا تھا لیکن تھے یہ محب اہل بیت, یہ مجبوراً بس یہ چل پڑے تھے. جو بھی تھا پریشر کی وجہ سے ساری نمازیں جہاں جہاں ہوئی نا امام علی مقام کے پیچھے پڑی تھی انہوں نے, اور کوئی انہوں نے تکلیف نہیں دی. روکا ضرور تھا لیکن اور جیسے ٹارچر کرنا اور یہ ان سے کوئی منقول نہیں ہے کہ یہ محب تھے, لیکن یہ تھے یزیدی میں, یعنی خوشبخت تھے, بدبختوں میں گر گئے تھے, پس گئے تھے. امام علی مقام جو تھے اتمام حجت کے لیے آئے سامنے لشکر کے اور اپنے اعلان کیا. آپ سمجھتے تھے کہ ہے کوئی فاطمہ کے بیٹے پر جان قربانے کرنے والا, ہے کوئی آل رسول پر اپنی جان نچھاور کرنے والا. حضرت حر کو اضطراب ہوا, بے چینی ہوئی, تو لوگوں نے کہا کہ تم بڑے بڑے مارکوں میں مطلب ثابت قدم رہے کہ یہ مطلب چند ہیں, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بات کچھ اور ہے, آپ کی بے چینی بڑھی اور آپ کو ایک قوت تو جنت کی طرف کھینچ رہی تھی, دوسری قوت جہنم کی طرف گھسیٹ رہی تھی. بس اللہ پاک نے کرم کیا, ان پر رحمت غالب آئی اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی یہ کہہ کر کہ ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے, ان پر قربان ہو جاؤں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا, ان کی خاطر مروں گا تو میرا ٹھکانہ. تو بہرحال یہ کہ آپ امام علی مقام کی طرف بڑھے آگے, میں حاضر ہوں, میں جان قربان کروں گا آپ پر, میں آپ کے ساتھ ہوں. اس پر کسی شاعر نے اس طرح کہا ہے, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکل گلے ہیں جہنم سے خدا والے, ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے, یہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے. دوائیں درد اسیاں پر تن کے در سے ملتی ہے, پنج تنگ کے در سے ملتی ہے
کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے
اللہ تعالیٰ سیدنا امام حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کو بے حساب پہنچے. یہ بازی جیت گئی ہے, شہید ہو کر حیات ہو گئی ہے, کہ شہدا حیات ہوتے ہیں اور جان بھی قربان کی تو کس پر, نواز رسول پر, خاندان رسول پر. الحمدللہ اللہ ان کی قسمت کا صدقہ ہمیں نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے ہی آپ کی شہادت کی شہرت تھی. اچھا, یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نانا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتا ہے, یہ حضرت علی مولا کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم ہے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتی ہیں, اہل بیت اطہار جانتے ہیں, صحابہ کرام جانتے ہیں, لیکن ہم کہیں بھی یہ دعا نہیں دیکھتے یا کہیں یہ التجا یا کہیں اس طرح کی بات نہیں دیکھتے کہ ان سے یہ ٹل جائے, یہ شہید نہ ہوں, یہ اس طرح کا واقعہ پیش ہی نہ آئے, کیونکہ مقبولہ نے ان کی تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا حکمت و وجہ بیان کی گئی ہے؟
یہ ان کا امتحان تھا, امتحان تیز تھا ان کا, یہ امتحان ہوگا. اب یہ کہ وہ دعائیں صبر کی جاتی تھی بلکہ وہ یہ واقعہ نہ ہو اس کی دعا نہیں مانگی جاتی تھی. تو یہ کہ امتحان سے جی کون چراتا ہے, مرد امتحان سے جی نہیں چرا سکتے. اگر یہ امتحان ان کا نہ ہوتا, اس طرح شہید یہ نہ ہوتے, آج ہم یہ 10 مدنی مذاکرے لے کر بھی نہ بیٹھے ہوتے, 12 بلکہ, اور یہ جگہ جگہ ان کے اصال ثواب کے لیے شربتیں اور کھچڑے تقسیم ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتے, اتنی قرآن خانیاں نہ ہوتی, ان کے لیے اتنے اصال ثواب نہ ہوتے. یہ مطلب بظاہر تو شہید ہو کر ظاہری طور پر یزید کا لشکر غالب آیا, لیکن حقیقت میں غالب یہی تھے. حسینیت آج بھی زندہ ہے, یزیدیت اس وقت میں مردہ تھی, آج بھی مردہ ہے. لوگ یزیدیت کو ملامت کرتے ہیں, حسینیت کو سلام پیش کرتے ہیں. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں, یعنی امام حسین کی شہادت حقیقت میں یزید کی موت ہے, مرگ منے موت. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو بقا جلا یہ ملی ہے تو شہیدوں کے خون سے, کہ جب بھی اسلام پر وقت آیا تو الحمدللہ مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا, اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امام علی مقام امام تشنہ کام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کو عرض کرنے کی کافی کوشش کی گئی کہ آپ نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں, تو یہ جو جانا ہے یعنی کہ روکنا, کیونکہ پتہ تو تھا سب کے علم میں تو تھا, جانتے تھے کہ شہادت کے متعلق بات تو مشہور ہے, تو یہ جو روکنا اور روکنے کے جو اسباب اور پھر نہ رکنا, اور آپ نے اپنے رفقاء اور اپنے سسکوں فیملی ممبر خاندان اور رشتہ دار جو بھی تھے ان کو لے کر یہ لے کر چل پڑنا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوں گی؟
اتمام حجت اور یہ حجتیں ہوتی ہیں, سب کو پتا ہے کہ موت ہے. امام حسین تو شہید ہونے والے تھے, ہم کو نہیں پتا کہ موت ہے, لیکن ہم بھی جینے کے لیے کوششیں تو کر ہی رہے. اسی طرح اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اپنی محبت تھی ان کو نہ جانے دیا جائے. ان کی امام حسین کی قضا اسی بہانے تھی شہادت, اور عالی شان آپ کی وفات ہوئی. روکنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ وہ مقدر تو یہی تھا جو ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حاکم مکہ سے امام مظلوم کے لیے ایک خط امان اور واپس بلانے کا مانگا. انہوں نے لکھ دیا اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو واپس لانے کے لیے ساتھ کر دیا. امام حسین کو واپس لے آؤ. دونوں حاضر آئے بارگاہ حسینی میں اور سر سے پاؤں تک گئے کہ واپس تشریف لے چلے. میں بہت منتیں کی سمجھے, ماتھے پر بھی میں نے چوما اور سمجھے پاؤں بھی پکڑے کہ آپ واپس تشریف لے آئے, مقبول نہ ہوا کہ آپ نے قبول نہیں کی ان کی درخواست. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے ایک حکم دیا گیا ہے, اس کی تعمیل کروں گا. سر جائے خا رہے میں حکم مصطفیٰ کو پورا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا علی جب وہ خواب کیا ہے, ارشاد فرمایا جب تک زندہ ہوں کسی سے نہ کہوں گا. یہ فرما کر روانہ ہو گئے. یہ آئینہ قیامت سے میں نے آپ کو روایت سنائی. پھر اسی کے تحت انہوں نے بیدم وارسی کا کلام بڑا پرسوز لکھا ہے. سب نے کی عرض کے شہزادے حیدر مت جا, اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا. ست میں وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا, جانا کوفہ کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا. حق نما آئینہ ہے رخ تیرا اندھے ہیں وہی, لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا. سنگ باراں سے بچا جان بلوری اپنا, ایسے لوگوں میں جو پت پتھر سے ہیں بدتر مت جا. گلے لے شاداں دے نبی اپنے چمن سے نہ نکل, نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا. چلتے ہیں سر سرے آفات کے مظلم جھونکے, شمع روح قلعہ فانوس سے باہر مت جا. سعید ابن عمر پر جابر و ابن عباس تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا. بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے گئی, کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا. کہتے سب رہ گئے دین کے سرور مت مت جا. بار بار روکنے پر بھی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک نہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے سے لگا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے میں شہید ہونے والے کو الوداع کہتا ہوں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کربلا کے تعلق سے ہم الحمدللہ کچھ سن رہے ہیں امیر سنت سے، اور اس میں موجود اسباق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں موجود سیکھنے کے لیے ہمارے لیے کیا کیا ہے یہ بھی ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. حضور، انسان اپنے آپ سے، اپنی جان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے پورے گھر بار کو، جس کو حسن رضا خان صاحب نے جو لکھا ہے کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان علم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. یہ جو کیفیت ہے، یعنی ہم اگر آج ہم دیکھتے ہیں ہم انسان اپنی جان سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، فیملی سے، خاندان سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے آج ہم کیا نہیں کرتے. مگر ایک طرف دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے پورے گھر ہیں، بچے ہیں، جوان بیٹا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھ ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ جذبہ اور یہ قربانی، یہ بڑی عظیم قربانی تھی حضور جو کربلا کے میدان میں دی گئی.
اللہ کے دین کی سر بلندی اصل مقصد تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، باغ جنت ان کے گھر میں
تمہاری پر کشتی اب کون اٹھائے گا نشانے اہل بیت کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا فرق ہے بے بسی آج کیسا ہے مریضے نیم جانے اہل بیت سر شہیدہ
ویڈیوز ملتی ہیں تو اس میں ایک سیدہ بچی کی جو ویڈیو ملی تو آج انہوں نے نویں کا روزہ رکھا تھا بتا رہے کہ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے سو گئی مسلح پہ
المدید
تو یہ طرح کی اس کی ویڈیو بنی
ماشاء سوال بھی کیا ایک بچی نے
وہ امام حسین قرآن پاک پڑھ رہے تھے
تلاوت کی تھی وہ کون سا پارہ وغیرہ تھا
حضرت امام حسین کی کرامات رسالہ مکتبۃ المدینہ کا پیج نمبر 12. صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا یعنی پھرایا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے نے اوپر والے حصے پر تھا. جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ 15 سورۃ الکاف کی آیت نمبر 9 تلاوت کی. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. حوالہ شواہد النبوہ پیج نمبر 231. اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. حوالہ کرامت صحابہ پیج نمبر 246. ابھی ہم نے یہ شعر بھی سنا کچھ دیر پہلے مولانا سنزا خان صاحب کا کہ سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور بھی کہا دیکھیے، تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جا رہے تھے اس وقت میں دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا. جب وہ آیت 9 پر پہنچا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. اس وقت اللہ کریم نے قوت کویائی یعنی بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے بس زبان فصیح فرمانے صاف صاف الفاظ میں سر انور سے آواز آنے لگی، اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی. اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، اس سے بھی زیادہ یہ میرا جو دیکھ رہے ہیں یہ عجیب ہے معاملہ.
شہ سوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، شہ سوار کربلا کی شہ سواری کو سلام، نیزے پر
اس پورے واقعہ شہادت میں کربلا مدینہ منورہ سے یعنی یزید کا بیعت کے لیے کہنا امام علی مقام کا بیعت نہ کرنا، پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آپ کا سفر کرنا، پھر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر، پھر کربلا یہ واقعہ، ادھر یزید کا تخت پر بیٹھنا، بیعت لینا، اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ سارے وہ معاملہ جو اس نے کیے، ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنانا، پھر اس کو اختیارات دینا، اور جو کچھ ہوا اس پورے اس میں کہ ایک طرف یزید اقتدار اور یہ سب کچھ، اور دوسری طرف امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام و دین کی سربلندی کے لیے شہادت، اس پورے واقعے میں ایک طرف ایک عمدہ اور اعلیٰ اور مثالی کردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ایک یہ بدبخت یزید پلید کا معاملہ تھا. ہمارے لیے اس میں سے جو جو اسباق ہیں اگر اس کا بیان ہو جائے.
یہ ہمارے لیے مین کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے وقت پڑے تو آدمی جان مال کی پرواہ نہ کرے، قربانیاں دے، مین یہی ہے ہمارے درس اس میں. اور اصل جو کار فرما رہا اس واقعے میں وہ تھی دنیا کی محبت، اقتدار کی ہوس. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر جو یہ بوچھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، تہمتوں کی الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں، ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کینڈیڈیٹ کو، بعض اوقات یہاں قتل و غارت گری بھی شروع ہو جاتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے صرف اقتدار کے لیے. وہ بھی مختصر، اگر سیٹ مل گئی تو اس کی بھی ویلیڈیٹی شاید 5 سال ہوتی ہوگی یا 10 سال ہوتی ہوگی، تو یہ بھی عام طور پر پورا نہیں ہوتا، پہلے ہی وہ مطلب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے معاملہ. یہ دیکھتے دیکھتے بچپن سے جوانی سے بوڑھا ہو گیا، کسی کے پاس تخت، سارے کئی ایسے بڑے بڑے تھے وہ دنیا سے چلے گئے جو اقتدار کے لیے جو کچھ کر رہے تھے. آج کیا ہے قبر میں؟ تو ظاہر ہے کہ وہی خوشحال ہے، وہی صاحب مال ہے جو صاحب حسن اعمال ہے، اس کے بعد نیک کیا ہے. یہ اقتدار اس کو کہا، یزید کو کون سا کام آیا؟ یہ تقریباً 39 سال 39 years اونلی یہ جیا زندہ رہا، 40 سال سے بھی کم مر گیا، اور مرا بھی اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی روایتیں بیان کی گئی ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ یہ بندر پالتا تھا تو بندر نے اس کو کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا، مر گیا. کسی نے لکھا کہ یہ کسی رومن لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا تو وہ ایک بار لڑکی نے اس کو بولا کہ ہم رنگرلیاں منائیں گے مگر اکیلے، تمہارے ساتھ کوئی، تمہارا ایڈی کانگ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو عشق و فسق میں جو ساتھی ہے وہ بھی اس کو، ہم اکیلے ہوں گے. یوں یہ کھلا جگہ میں تمہارا انتظار کروں کسی ویرانے کا، اس نے پتا دے دیا. شام کا شہر حمص، حامیم سواد، تو وہاں اس نے کوئی وقت دیا کوئی ویرانے میں جنگل میں. یہ حوث کا اندھا وہاں پہنچا، رومن جو لڑکی تھی جب یہ پہنچا تو اس کو اس نے شراب پلائی، اب یہ نشے میں بدمست ہو گیا اور اس نے ہاتھ بڑھایا، اس نے جو خنجر چھپا رکھا تھا لڑکی نے خنجر نکالا، پے در پہ اس پہ وار کیے، وار کر کر کے یہ اس نے کہا اس کو، یہ کہتے ہوئے اس کو کیا پھاڑا کہ نابکار نالائک، انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کی، میں تو تمہارے نبی کی امت میں بھی نہیں ہوں، تو مسلمان ہی نہیں ہوں، تو اس سے کیا وفا کی امید رکھ سکتی ہوں. یوں کر کے اس نے اس کو پھاڑ ڈالا، پھینک دیا. چند روز تک اس کی وہ لاش جو تھی چیل کووں کی دعوت پہ رہی، چیلے کوے گدھ اس کو نوچتے رہے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے مطلب جو تھے ہوا خواہ جو بھی اہلی موالی یہ پہنچے، اور اب سڑی ہوئی لاش لانے سے تھی نہیں، تو کہتے ہیں کہ وہی گڑا کھود کے دب کرا ہے. یہ اس کا انجام ہوا، اونلی 39 years زندگی پوری اس کی، وہ کیا ملا اس کو، ہاتھ کیا آیا، اور دنیا بھر کی مطلب ملامتیں اس کو مل رہی ہیں اب تک اور ملتی رہیں گی. یہ اقتدار کی حوث کے لیے ظلم کرنا یہ بہت بڑی نادانی، ظلم ہے ہی نادانی، قیامت کا اندھیرا ہے ظلم. اور پھر یہ جو اقتدار کی حوث میں الیکشن میں اس میں اس میں کر رہے ہیں، سب کے لیے درس عبرت ہے. یار نہیں آتی کرسی کسی کو، کام کرسی چاہیے تو غلامی یا مصطفیٰ کی کرسی کے لیے کوشش کرو، جس کے لیے ظلم نہیں کرنا پڑتا، کوئی ظلم نہیں کرنا پڑتا، یہ ان کے کرم سے عطا ہوتی ہے. درست بھی کثرت کرو، نمازیں پڑھو، تلاوتیں کرو، نیکیاں کرو، مسلمانوں کو راحتیں پہنچاؤ، تو غلامی مصطفیٰ کی کرسی ملے گی. مارا ماری کرنے سے، دھمکیاں دینے سے کرسی تھوڑی ملتی ہے. کرسی کس کو راس آئی؟ دنیا کی کرسی. یہ فرعون نے بھی جو کچھ کر رہا تھا، 400 سال تک جیا تقریباً، 300 سال تک تو اس کو درد سر بھی نہیں ہوا تھا، غالباً 300 یا 400 سال تک کبھی درد سر نہیں ہوا اس کو، اتنا عیش میں تھا. کیا ہوا؟ اتنی یعنی کہ ذلت کی موت، دریا نیل میں یہ ڈوب مرا. آج کیا ہے؟ کون اس کا نام احترام سے لے رہا ہے؟ نمرود. کیا ہوا نمرود کا؟ خدا کا دعویٰ کیا تھا؟ ساری دنیا پر اس کی بادشاہت تھی، لیکن ایک مچھر اس کے بھیجے میں گیا، لنگڑا تھا، مچھر بھی لنگڑا تھا. وہ گیا، اس کو دس مارتا، اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، پھر اس کو سر پہ پھٹا مارتے تھے تو اس کو کچھ سکون سا ملتا تھا. ایک بار جب یہ پھٹا مار رہے تھے اسے سر پہ، بس ایسا زور کا پھٹا پڑا، سر پھٹ گیا اس کا، اور کتے کی موت مر گیا. خدا کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ خدا اپنے کو نہ بچا سکا، کسی کو کیا بچائے گا خدا؟ بہرحال یہ کہ اقتدار، چاہے 1000 سال بھی کوئی اقتدار کر لے، حکومت کر لے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بلکہ جیتے جی بھی پتہ چل جاتا ہے، بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، یہ بیماری وہ بیماری، کینسر، ارے یہ بھی لیڈروں کو ہوتا ہے، ساری بیماریاں آ سکتی ہیں، آتی ہیں، اور بےچارے پڑے ہوتے ہیں، آخر کار دم توڑ جاتے ہیں. کوئی مطلب، بادشاہوں کی قبریں دیکھی ہیں میں نے، کہ تاریخ میں نام تھے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا. غلامی کرسی، غلامی مصطفیٰ کی، اس کے پاس کرسی ہے، میرے غوث پاک کے پاس کرسی ہے، میرے غریب نواز کے پاس، بابا فرید گنج شکر کے پاس ہے نا کرسی، غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہے. آج بھی ان کی حکومت دلوں پر ہے نا ہمارے، رحمت اللہ علیہ، ہے نا. تو جو بھی اولیاء کرام ہیں ان کے پاس غلامی مصطفیٰ کی کرسی، صالحین کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس غلامی مصطفیٰ کی کرسی ہوتی ہے. اس کو یہ اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہے، یہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ کرسی سلامت رہتی ہے. ان کی عزت بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی نہیں ہے، درجے بلند ہوتے ہیں ان کے. ہم اسالے ثواب کرتے ہیں نا، اس درجے ان کے بلند ہوتے رہتے ہیں، ثواب ملتا ہے ان کو. یہ بہرحال یہ بیکار ہے، مطلب اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے کو گناہوں کے کام میں نہیں پڑھنا چاہیے، دنیا کی محبت میں نہیں پڑھنا چاہیے. دنیا کی محبت وہ بری ہوتی ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے، اس سے بچنا ہی ہے. نہیں بھی بچیں گے تو مریں گے تو صحیح، پھر پھنسیں گے، اس لیے اس سے دور رہنے میں عافیت ہے. اللہ ہمیں اس کے رسول کی لازوال دولت عطا فرمائے. دنیا کی دولت بس اتنی دے وہ حق حلال کی، جس میں بس ہمارا گزارا ہو جائے، ہم اس کے در کے ہی محتاج رہے، کسی اور کے محتاج نہ رہے. میں تو بہرحال یہی کہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے مالدار نہ کرے، بس یہ کہ کسی کے در کا محتاج نہ رہو. مال کو کرنا کیا؟ میں صحیح بولتا ہوں، مال کو کیا کرو گے آپ؟ آپ کو عجیب سا لگتا ہے، ہاں مال کو کرنا کیا، کیا کرو گے، اس کے کام آیا؟ چھوڑ کے مر جاتے ہیں لوگ، پھر اولاد زیادہ مال ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹتی ہے، لڑتی ہے، کورٹ میں جاتی ہے، یہی تو ہوتا ہے، ایک دوسرے حق دبا لیتی ہے. ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو بہن کو نہیں دیتے، تو اس کو نہیں دیتے، تو چھوٹے بھائی کو نہیں دیتے، جھڑپ کر جاتے ہیں، تو نے محنت نہیں کی تھی، میں نے محنت زیادہ کی تھی، میرا حق زیادہ ہے، یہ کر رہے ہوتے ہیں. حکم شریعت پر کون عمل کر رہا ہے؟ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے، وہ علماء کے پاس جائے گا اور ترکے کا صحیح طریقہ معلوم کرے گا، کس طرح بانٹنا ہے، ورنہ تو ایک دوسرے کا پیسہ کھا جاتے. آپ جتنا زیادہ جمع کرو گے پیچھے اتنا زیادہ اس پر یہ فساد کریں گے. آج کل کا دور تو ایسا ہی ہے، اور مال جمع کرنے سے کسی نے رکنا بھی نہیں ہے. میں بھلے نہ بولوں، جب سے مطلب یہ بولنا شروع کیا یہ بولتا رہتا ہے, یہ نکل گیا. اتنے میری یہ بات میں سن سن کر دنیا سے چلے گئے, لیکن دولت نے پیچھا نہیں چھوڑا, بال نے پیچھا نہیں چھوڑا. اللہ ہم سب کو اس کے رسول کی لازوال دولت دے دے.
آمین آمین.
آپ نے در کا محتاج رکھا.
آمین آمین.
یہ نہیں کہتا کہ میں بھیک مانگے, ہمارے بال بچے بس سب سیر ہوں, پیٹ بھر کے کھائیں, دھونے والے بچ جائیں. محتاجی نہیں مانگ رہا میں, تنگستی بھی نہیں مانگ رہا. یہ پھر ان کے اپنے وسائل ہیں, خطرے ہیں. اللہ پاک بس قناعت کی دولت دے دے.
آمین.
شاکر و صابر بندہ بنا.
آمین آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں مال کے وبال سے بچائے. آپ جب یہ بادشاہوں والے تذکرے کرتے ہیں نا کہ بادشاہ اور ان کی قبر اور یہ سب, تو آپ کے اس ذکر جب بھی اس طرح کرتے تو مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا وہ کلام اگر وہ سنا دیں آپ.
یہ بھی اور مطلب اس کے بھی بڑے واقعات یہی اول علوم میں لکھے ہیں. اسلامی مسلمان بادشاہ تھا, یہ خلیفہ تھا, صحابی نہیں تھے مطلب خلیفہ. جب یہ آخری وقت آیا تو اس کے منہ سے یہ ادا ہو رہا تھا, ما اغنا عنی مالیہ, میرے کام نہ آیا میرا مال, حلق عنی سلطانیہ, میرا سارا زور جاتا رہا, میری بادشاہت چلی گئی, اب میں مر رہا ہوں, کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کہ اور بھی اس طرح کی عبرتناک واقعات امام غزالی نے چوتھی جلد میں, یا موت کا بیان ہے چوتھی یا پانچویں جلد میں, وہاں بیان کیے. بہادر شاہ ظفر یہ مغلیہ سلطنت کا بس ڈوبتا تارا تھا, بیچارہ آخری تھا, اور یہ اس کو کالے پانی کی سزا دی. تو جو لوگ قابض تھے ہند پر ان لوگوں نے, اور کالے پانی کی سزا اس دور کی سزا تھی. اب تو سارے آگے نکل گئی ٹیکنالوجی, اب نہیں ہو سکتا. تو جنگل میں ڈال آتے تھے, وہاں ایڑیاں رگڑ رکھ کے مر جاتی, جزیرہ انڈومان میں ڈال آتے تھے, جانور کھا جائیں, بھوکا مر کے ایڑیاں رگڑ رکھ کے چار مر جائے. تو اس نے بہادر شاہ ظفر نے جب وہاں اس کو ڈال آئے, تو مسلمان بادشاہ تھے, پھر انہوں نے مطلب یہ کہ ایک نظم لکھی, لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے عالم میں نا پائیدار میں, عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں, بلبل کو پاس بان سے نہ سیاد سے گلا, قسمت میں قید تھی لکھی فصلِ بہار میں, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, دو گز گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. یعنی یہاں مراد ہند میں اس کی حکومت تھی, تو مجھے اپنے کوئے یار اپنے دوست کی گلیوں میں, میں کیسا بد نصیب ہوں, یہاں حکومت میری تھی, میرے خاندان کی حکومت تھی, لیکن افسوس کہ میں بے کسی کی موت انڈومان میں مر رہا ہوں, اور میرے کو دفن کے لیے قبر کے لیے بھی اب میرا ملک نہیں ملا, کہاں جا کے پڑ گیا. اتنی بڑی عبرت ہے بادشاہ ظفر کی موت میں. لیکن ہم ہے کہ وہ زبان قال سے نہیں کہتے, زبان سے حال, زبان حال سے یہی اعلان ہے, ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے, محاور آئی حالت ایسی ہے کہ کوئی کتنا عبرت کی باتیں بتائے کتنا ہی ڈرائے, ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے والا معاملہ ہے. تو یہ محاورہ ہے, کوئی یہ نہیں بولنا کہ الیاس قسم کھا رہا ہے, محاورہ ہے, اسی کا محاورہ بیان کر رہا ہوں. یہ ایک مبالغہ ہے کہ مطلب جیسے کہ قسم نہ کھائی ہو, ہم نے سدھرنا ہی نہیں ہے, تم لاکھ سمجھا لو. اور پرانا واقعہ کل کے بھی بیان کرتا ہوں, ہم کسی کینسر کے مریض کو دیکھ کر آئے تھے, دعوت سمجھے پہلے کا واقعہ, بہت پہلے کا واقعہ, بےچارا وہ بالکل لاسٹ مومنٹ, لاسٹ کنڈیشن تھی اس کی بےچارے کی, بالکل سوکھ گیا تھا اور پڑا تھا بستر پہ. وہ دیکھ تو میرے کو بڑا اثر ہوا, میرا اس طرح کا پرانا مطلب یہ ذہن تھا مطلب ڈرنے والا. تو میں وہی موت اپنی یاد کرنا, تو میں ایسے موقع پر کچھ بیان کرتا تھا آپس میں گفتگو اس طرح کی. میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ, تو اس کو میں وہی میرے بالکل ذہن میں نہیں تھا جو اس نے کہا, میں تو بس وہ بول رہا تھا اپنی عادت کے مطابق, یار کچھ نہیں ہے زندگی, یار کیا ہے دنیا, یار کیا ہے دولت, ہے بےچارا کیسا پڑا ہوا ہے, اب کوئی دولت اس کو بچا نہیں سکتی. یوں میں خوف خدا کی باتیں کر رہا تھا, اس نے کیا بولا میرے کو, میمن تھا دوست تھا میرا, الیاس مکے تھڑکائے ہوتا ہے, مجھے ڈرا رہے ہیں, الیاس ایسا تھا نمازی تھا, لیکن بارہ لیے کیا بھول گیا. یہ حقیقت بھی ہے کہ ایسے کئی ہمارے پاس ایسے بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے, سن بھی رہے ہوں گے ناظرین بھی, کہ وہ بے نمازی ہے تو بے نمازی ہی رہنا ہے, تو دھرنا تو ہے نہیں, حرام کمانا ہے تو کمانا ہے, سدھرنا نہیں ہے, سود کے معاملات میں ملوث ہے تو نکلنا نہیں ہے, ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے. مارا ماری, ظلم, لوٹ مار, جیب کاٹنا ہے, چوری کرنی ہے, ڈاکے ڈالنے, ہر طرح کے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بس وہی کرنا ہے جو کرتے رہے. بازو شیطان بہکاتا ہے کہ مولانا لوگ کسی باتیں کرتے ہیں, یہ چکروں میں کہاں پڑے گا, پتا چلے گا مولانا کی اہمیت مرنے کے بعد, مولانا ہی تمہارا جنازہ پڑھائے گا اور کوئی نہیں پڑھائے گا, تمہارا ڈاکوؤں کی ٹیم میں تمہارا سردار جنازہ نہیں پڑھائے گا, یہ تو بھاگتا پھرتا ہے پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی چل رہی ہے اس کی, مولانا ہی تو پڑھائے گا جنازہ, قبر میں مولانا ہی اس حال ثواب کرے گا, اندر اسٹوڈنٹ مرنے کے بعد مولانا کام آئے گا, یہ مولانا اچھا نہیں لگتا, ڈراتا ہے اپنے. ایک نے بہت پہلے مجھے کہا تھا, تو اجتماع کی دعوت دی نا, وہ دیتا تھا کبھی کبھی دعوت میں, اس کو دی دعوت, تو بولا یار تمہارے یہاں میں یار آیا تھا, میں نہیں آتا یار تمہارے یہاں, تم یار ایسا ڈرا دیتے ہو, موڈ آف ہو جاتا ہے, میں آف ہو جاتا ہوں, یعنی خوف خدا کی باتیں, موت کی ایسی باتیں کرتے ہو کہ میں یار اب میں آف ہو جاتا ہوں. اب آپ بتائیے ہے نا کتنا شیطان کا خطرناک وار ہے یہ, کہ جو مطلب اچھی بات کرے, ہماری آخرت کی بہتری کی بات کرے, سنو ہی مت اس کو, ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل جاؤ, شیطان ایسا مطلب دکھاتا ہے. ہم سنیں یا سنیں, موت تو آئے گی نا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ تھے, اور اس کو خلافت راشدہ کے ساتھ لیا علماء نے, اس سے پرہیزگار متقی ولی کامل خلیفہ, یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے, انہیں کہ روزانہ علماء کو جمع کرتے, ان سے موت کا تذکرہ سنتے, اور اس طرح روتے جیسے میت سامنے رکھی ہوئی, ایسا خوف ہے خدا. لیکن یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں سننا, خوف ہو جائیں گے, موت موت کرتے ہو تم, ڈراتے رہتے ہو. مصیبت تو یہ کہ ڈرتے بھی تو نہیں ہو یار, ڈرتے ہوتے اب تھے شیوڈ ہو, ڈرتا ہوتا تو داڑھی آ جاتی نا اس کی, داڑھی کون رکھے گا, عام طور پہ جو ڈرے گا نہیں, جو حرام کام ہے داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنا, تو یہ حرام ہے. یہ ڈرتا ہوتا تو رکھ لیتا نا, کہ نہیں ڈرے گا تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ جہنم کا عذاب ہوتا ہے حرام پر. ہے عذاب جہنم کا, اللہ محفوظ رکھے.
آمین.
یہ کرتے ہیں نا نماز با جماعت, نہیں پڑھتے, ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں پڑھتے, کوئی اور عذر بھی نہیں ہوتا, نہیں پڑھتے. جو نمازی ہیں اس کی بات ہے, پھر جماعت نے چھوڑ دیتے. ڈرتے ہوتے تو پہلی سب میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, سر جھکا کر جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چگلی کھاتے ہیں, مسلمانوں میں لڑوا دیتے ہیں, کیا کیا فساد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈرتے ہوتے تو یہ نہ کرتے نا, ڈرتے ہی نہیں ہیں. سچی بات تو یہ صحیح معنوں میں ڈرتے نہیں, ورنہ گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکتے. فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, میوزک سنتے ہیں, گانے سنتے, کیوں سنتے ہیں, ڈرتے نہیں. یاد رکھو ایک حدیث پاک, ایک روایت نقل کی ہے شرح صدور میں, کہ انسان جن چیزوں سے ڈرتا تھا اور خدا سے نہ ڈرتا تھا, وہ جن سے ڈرتا تھا نا وہ ساری چیزیں قبر میں اس کو ڈرانے کے لیے پہنچ جائیں گے. کیا ڈر لگتا ہے کتے سے, بلی سے, ڈاکو سے, چور سے, شیر سے, چیتے سے, اندھیرے سے بھی تو ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے. تو یہ جن چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا وہ چیزیں قبر میں آ جائیں گی ڈرانے کے لیے. جبکہ یہ ان چیزوں سے تو ڈرتا تھا مگر خدا سے نہیں ڈرتا تھا. اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرمائے. سارے کے سارے یہ فائنل فیصلہ کر لو آج کہ نماز جانی نہیں چاہیے آج کے بعد, بالکل نہیں. حاضرین ناظرین, یہ مسلمان پر نماز فرض ہے, در میں بات تو مسلمانوں ہی سے کر رہا ہوں. تو ایک بھی نماز ہماری کیوں جائے, کیوں قضا ہو؟ تین ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں یہ قضا ہوتا ہے, چار کھا لیتے ہیں, پانچ ٹائم کا کھا لیتے ہیں, نفلیں تو پڑھتے نہیں ہم کہ چلو زیادہ کوئی نمازیں پڑھ لیں, فرض تو پڑھیں. بس نمازیں سنت نے اللہ توفیق دے, نفلیں بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, اشراق چاشت بھی پڑھیں, اوابین بھی پڑھیں, سہ نصیب روچری پڑھیں, تلاوت کریں, اللہ توفیق دے. تو یہ زندگی مختصر ہے, یہاں مختصر ہی ہے. آج نہیں تو کل مرنا تو پڑے گا. سب فائنل ڈیسیزن لے لیں. اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے نماز سے نہیں ہٹا سکتی, بس یہ بالکل فائنل طے ہوا آج سے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, گالیاں نہیں نکالیں گے, داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے. انشاءاللہ کریم.
صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو ابھی تذکرہ کیا عبادت کا, میں نے پڑھا تو میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ شب عاشور دس محرم کی رات, جیسے آج کی رات ہے, امام علی مکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ یوں فرمایا, اسی طرح آج کی رات کے لیے لڑائی موخر ہو سکتی ہے, یعنی ایک رات اور مل جائے. کیوں فرماتے ہیں آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے تو کیا؟ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز, تلاوت, قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے. یہ میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی عظیم سوچ ہمارے سامنے آئی. میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ آپ دن اور رات میں ہزار نفل ادا کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان عادات مبارکہ کا فیضان عطا فرمائے. آج دس محرم میں کاش کہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات امیر سنت نبی ارشاد فرمائی ہیں, اللہ کرے کہ عمل کی توفیق نصیب ہو.
صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
مدني مذاكرة مدني مذاكرة مدني مذاكرة مدني مذاكرة مدني مذاكرة مدني مذاكرة